آگے چلیے. خواتین کو معاشی کفالت کی پوری ضمانت حاصل ہوگی تاکہ وہ پوری یکسوئی کے ساتھ آئندہ نسل کی تربیت کے فرائض بہترین طریقے پر انجام دے سکیں. بطول باس و پنہا شوتی حسن کے در آگو شبیر بگیری. البتہ ان کے حقوق ملکیت و وراثت کو مکمل تحفظ حاصل ہوگا اور تعلیم صحت اور گھریلو صنعتوں کے میدان میں ان کی قوت اور صلاحیتیں قومی سطح پر بھرپور انداز میں بروئے کار آئیں گی. اسلامی حدود اور تعبیرات کے نفاذ سے بدمنی کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا. اس کو بھی ہم نے بہت بدنام کیا ہے کہ حدود آرڈیننس ہم نے نافذ کر دیا. آرڈیننس نافذ ہوئے کئی سال ہو گئے, حد کوئی جاری نہیں, لہذا پرنالہ وہیں گر رہا ہے, ٹاکے بڑھ رہے ہیں, ان کی فریکوینسی جو ہے دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. بہرحال زنا اور تہمت زنا کی بھی بے قنی ہو جائے گی. ذرا رجم کی سزا نافذ کر کے دیکھیے پھر کیسے زنا جو ہے وہ اس معاشرے میں سے ختم ہوتا ہے, اور حد قذف نافذ کر کے دیکھیے. سماجی برائیوں جیسے رشوت, بیجا, اسراف, تمود و نمائش پر دولت کا سیاہ, شادی بیاہ کی ہندوانہ رسومات کا استحصال ہو جائے گا. مفت اور جلد از جلد انصاف مہیا ہوگا اور جھوٹی گواہی کا خاتمہ ہو جائے گا. جھوٹی گواہی کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ جس کی گواہی غلط ثابت ہو جائے ساری عمر کے لیے ساکت, خود بخود ختم ہو جائے گا. یہاں تو پولیس کے پاس پروفیشنل ہوتے ہیں وٹنسز جو کہ حلف اٹھا کر بڑے جرت کے ساتھ گواہیاں دیتے ہیں. ان کا پیشہ ہی ہے, اس کے سوا پیشہ کوئی نہیں, ذریعہ معاش میں. تعلیم کے ضمن میں جدید اور قدیم اور دینی اور دنیاوی اور عمرہ اور غربا کی تقسیم ختم ہوگی. یہ تین تقسیمیں ہمارے ہاں ہیں جو اسلام کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اسلام میں مجھے اقبال نے کہا ہے, دلیل کم نظری قصہ ہے قدیم و جدید. علم تو ایک وحدت ہے, قدیم اور جدید کا کیا سوال ہے؟ ایک وحدت, یہ دو علیحدہ علیحدہ جو دھارے بہ رہے ہیں, ایک طرف قال اللہ قال رسول ہے تو دنیا کی کوئی خبر نہیں, دوسری طرف سب کچھ ہے, سائنس ہے, ٹیکنالوجی ہے, لیکن دین کے الف بیتے نہیں. یہ ہے اصل میں جو بہت بڑا ہمارے ہاں فساد کی جڑ. پھر عمراء اور غربا, کوئی یہ تقسیم جو ہے ہمارے معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے. تعلیم ایک حد تک ہر شہری کی حکومت کے ذمہ ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ کوئی اور نظام چلنے نہیں دینا چاہیے. علماء سے پوچھئے کبھی کیوں خاموش رہتے ہیں, ورنہ کوئی اسلام کے روح سے جواب ہے یہاں مشنری سکولز کا؟ یہ اتنے اعلیٰ درجے کے سکول اتنی بڑی بڑی فیسیں لے کر وہ کیا کرتے ہیں؟ خود ان کا کہنا یہ ہے کہ چاہے ہم نے عیسائی بہت کم بنائے لیکن ہم نے کثیر تعداد میں وہ لوگ پیدا کیے جو مسلمان بھی نہیں رہے, چاہے وہ عیسائی نہ ہو. ان کے جو لاکھوں کے بجٹ, پوری پوری حکومتیں ان کی پشت پر, اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو اس کا اختیار تو ہے کہ وہ اپنی نسلوں کو اپنی تعلیم دے سکے, لیکن مسلمانوں میں تبلیغ کا حق کسی غیر مسلم کو اسلامی ریاست میں حاصل نہیں. لیکن کوئی یہاں پر اس کے لیے آواز اٹھانے والا نہیں, اور باتیں ہوں گی اس بات کا ذکر نہیں, اس لیے کہ اس سے اندیشہ ہے کہ امریکہ بہادر ناراض ہو جائے, اس سے کوئی اور مغربی قوت جو ہے اس کے کان کھڑے ہو جائیں گے. اصل میں جو مغالطہ ہمارے لوگوں کو ہو گیا وہ یہ ہے, یہ میں تجزیہ کر کے میں تقریریں کر چکا ہوں لاہور کے جمعوں میں, اس کے کیسز بھی ہیں, تفصیل سے میں نے تجزیہ کیا. ہمارے علماء کیوں ان معاملے میں مداخلت برتتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں؟ اصل میں ان کے سامنے یہ ہے کہ ہم ذرا اس الیکشن وغیرہ میں حصہ لے کر حکومت پر قبضہ کر لیں پھر سب ٹھیک کر دیں گے. جب تک وہ سب ٹھیک نہیں کرتے سب معاملے میں چپ رہو. عورتوں کے معاملے میں بولیں گے عورتیں ناراض ہو جائیں گی, مشن اسکول کے معاملے میں بولیں گے امریکہ ناراض ہو جائے گا, پھر وہ راستہ روکے گا, نہ معلوم کس کس طریقے سے روکے گا, اس کے تو نہ معلوم کیا کچھ جال یہاں پر پھیلا ہوا ہے. یہ مصلحتیں ہیں جن کی وجہ سے کہ یہ بات بھی کوئی زبان پر لانے کو تیار نہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو اس بند کو توڑا کر بتایا جائے کہ کیا کیا چیزیں یہاں پر غیر اسلامی, کن کن چیزوں کو ختم کرنا ضروری ہے. یہ اگر ختم نہیں ہوتا تو معاشرے میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئے گی. معاشی سطح پر ریاست ہر شہری کی ناگزیر بنیادی ضروریات, غذا, لباس, رہائش, تعلیم اور علاج کی کفالت کی ذمہ دار, اور اس کے لیے مسلمانوں سے زکات اور غیر مسلموں سے جزیہ کی وصولی کا نظام پورے طور پر لاگو. یہ کیا کہہ دیا ہم نے؟ یہ تو شاید کوئی بڑی ہی قیامت آ جائے گی اگر جزیہ کا لفظ ہم نے استعمال کر دیا. سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو لفظ آیا ہے یوت الجزیتا یدم وہم صاغرون، مسلمانوں سے آپ زکات لیتے ہیں تو ان سے کیوں نہیں لیتے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ ڈسٹنکشن کس لیے؟ یہ قرآن میں ہے، یہ کسی بات کے کسی مولوی کی ایجاد تو نہیں ہے. اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے کفالت کا بندوبست ہو سکتا ہے. مسلمانوں سے زکات ہو اور غیر مسلموں سے جزیہ ہو، اس کے بعد جو اسلامی ریاست. یہ کفالت کا تصور کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے. آج دیکھیے دنیا میں دو معاشی نظام ہیں. ایک معاشی نظام وہ ہے جس میں مینز آف پروڈکشن افراد کے اختیار میں ہے ہی نہیں، انفرادی ملکیت میں ہے ہی نہیں، وہ تو سب کے سب قومی ملکیت ہے. لہذا وہ اس کی بنیاد پر ہر شہری کی بنیادی ضروریات کو انڈر رائٹ کر سکتی ہے ریاست، سارے وسائل اسی کے پاس تو ہے. اب ایک ہے وہ آزاد معاشی نظام. آزاد معاشی نظام میں بھی جو کیپیٹلزم کی بدترین صورتیں ہیں اس وقت دنیا میں، ان میں بھی یہ بات اب اس طرف آ رہا ہے انسان کا ذہن، وہ چیز کہ جو محمد رسول اللہ نے 1400 برس پہلے دی ہے، بلکہ اللہ نے دی ہے محمد کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم. آج چاروں لاچار انسان کا ذہن ادھر آ رہا ہے. کہیں آپ کو یو کے میں وہ ملے گا ان ایمپلائمنٹ الاؤنس کے نام سے، کہیں آپ کو امریکہ میں ملے گا ویلفیئر کے نام سے، کہ بہرحال ہر شہری کے لیے کم سے کم جو لوازم حیات ہے، جو بھی آپ کا انڈیکس آف پرائسز ہے اس کے مطابق، اس کی ضمانت تو دی جانی چاہیے ریاست کے ذمے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اصل میں اہم نتیجہ میں آپ کو نکال کر بتاتا ہوں. دیکھیے اگر آپ کسی درجے میں آزاد معاشی میدان کے اندر مسابقت کا مادہ رکھنے کے لیے آپ فری اگر کوئی رکھتے ہیں انٹرپرائز، اس میں آجر اور مستاجر، ایک کارخانہ دار ہے اور ایک مزدور ہے، کہنے کو تو مساوات ہے. کہ کارخانہ دار کہتا ہے کہ صاحب میں تو اتنی ویج دے سکتا ہوں آپ کو، آپ کو کام کرنا ہو تو کیجئے، نہ کرنا ہو تو نہ کیجئے، میں نے تو کوئی مجبور تو نہیں کیا آپ کو. اور میرا کارخانہ ہے، مجھے وارا نہیں کھاتا، میں تو لاک آؤٹ کر رہا ہوں، میرا کارخانہ ہے، میری مرضی ہے، میں لاک آؤٹ کر دوں گا. بات مظاہر بڑی منطقی نظر آتی ہے. آپ بھی آزاد ہیں، آپ کام کریں چاہے نہ کریں، میں نے مجبور تو نہیں کیا. اس میں اصل بات کیا ہے، اصل پھیر کیا ہے؟ کارخانے دار ایک سال بھی بند رکھے تو اس کے بچے کو فاقہ نہیں آتا، اور مزدور جو ہے 4 دن کام نہ کرے تو اس کے بچے کو فاقہ آتا ہے. کہنے کو دونوں آزاد، حقیقت میں بالکل ان ایکول ہے، ایک مجبور ہے اور دوسرے کا ہاتھ کھلا ہوا ہے. یہ ہے اصل میں کہ جو بارگیننگ نہیں ہو سکتی. بارگیننگ تو وہاں ہوتی ہے جہاں دونوں کے ہاتھ کھلے ہوئے، ایک کا ہاتھ بندھا ہوا ہے دوسرے کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، لہذا استحصال ہوتا ہے. اب اگر ریاست اس کی ذمہ داری لے کہ اگر آپ کو پراپر ویج نہیں مل رہی، کام نہ کیجیے، آپ کو اختیار ہے، کم سے کم یہ الاؤنس تو آپ کو مل جائے گا. اب مزدور کے پاس ایک بارگیننگ کے لیے ایک گراؤنڈ ہے جہاں وہ کھڑا ہے، یہ وہ سودے بازی کر سکتا ہے کہ صاحب یہ ویج ملے گی تو میں کام کروں گا ورنہ نہیں کرتا. یہ ہے اصل میں وہ کفالت کی ذمہ داری. اور یہ کفالت کی ذمہ داری ہوگی کیسے؟ اس کے لیے ظاہر بات ہے ریاست کے پاس بہت سے وسائل چاہیے. وہ وسائل ہیں اصل میں جو اسلامی ریاست جمع کرتی ہے زکات سے اور عشر سے. اور پاکستان میں عشر کا معاملہ نہیں ہے، پاکستان کی زمینیں یہ خراجی زمینیں ہیں، ان میں کوئی مالک نہیں ہے زمین کا، بلکہ یہ ہے کہ جو بھی کام کر رہا ہے براہ راست وہ حکومت کا ٹیننٹ ہے، درمیان میں سے زمیندار ختم ہو جائے گا اور سارا کا سارا جو ہے وہ خراج وہ ریاست کے بیت المال میں جمع ہوگا، اور اس کی بنیاد پر ریاست کے پاس اتنے وسائل ہوں گے کہ وہ انڈر رائٹ کر سکے بنیادی ضروریات خرچے. اس کے بعد اس سے اوپر کی بات ہو بھائی آگے کریے، یہ بات میں ذرا آگے بیان کروں گا زمین کے بارے میں. یہاں جو بات میں نے کہی ہے صرف اس درجے تک بات جو ہے اس کی وضاحت جو ضروری تھی وہ میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے. کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، نقطۂ شرع مبینی نست و بس. مزید بڑا صدقات نافلہ، انفاق فی سبیل اللہ اور قرض حسنہ کا جذبہ پروان چڑھے گا، سود کی لاگت کا مکمل خاتمہ ہوگا، اور جوئے سٹے لاٹری اور دو طرفہ آڑت اور خرید و فروخت کی جملہ حرام صورتوں کے کل انسداد سے سرمایہ داری کی جڑ کٹ جائے. سرمایہ کاری رہے گی, کرو کام ود ان دیز لمٹس, حلال کے اندر اندر آؤ, محنت کرو, آگے بڑھو, دوڑو, کوشش کرو, یہ سب کچھ ہے, لیکن حرام نہیں. اب دیکھیے سود کے بارے میں, دور ربا ور ریبا, حکم تو یہ ہے کہ سود کو بھی چھوڑ دو اور جس چیز میں سود ہونے کا شائبہ پایا جاتا ہے اسے بھی چھوڑ دو, اس لیے کہ شریعت اسلامی کی روح سے جس قدر حرام شے سود ہے اتنی حرام شے کوئی نہیں ہے. عقائد میں شرک, اعمال میں سود ٹاپ پر ہے, اس لیے کہ کسی اور جرم پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ نہیں آیا. حضور نے اس میں جو ریشو پروپورشن قائم کیے بارہا سنا چکا ہوں, سنن ابی داؤد کی روایت, کیا ربا سمون جزن ایسروہا این کی حرج الامہو, سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں, اس میں سب سے ہلکا اس کے مساوی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے. آپ حساب کتاب جوڑ لیجئے, آپ سمجھتے ہوں گے زنا سب سے زیادہ گھناؤ کا جرم ہے, یہاں زنا سے 100 گنا کم سے کم زیادہ جرم جو ہے سود. لہذا دور ربا اور ریبا, مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ ہمارے یہاں اسلامک بینکنگ جو ہے وہ کس اصول پر ہو رہی ہے. ابھی میں آ رہا تھا تو مجھے ایک انڈسٹریلسٹ نے ایک بات بتائی ہے, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک صاحب ہے کہ جن کی ایکسپورٹ ہے چمڑے کی 1 کروڑ ماہانہ کی, بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہے. انہوں نے بتایا وہ کچھ ہیں تھوڑے سے کچھ سود سے بچنے والے, ان کا یہ رہا ہے معاملہ کی کوشش کی ہے کہ سود کا معاملہ نہ ہو, اپنے سرمایہ سے کام کرے. اب جب یہ نیا نظام بنا ہے تو کچھ بینکرز نے اپروچ کیا, صاحب آپ ہم سے پیسہ لیجئے, اب تو سود ختم ہو گیا. انہوں نے کچھ تفصیل چاہی کہ بھائی کیسے ختم ہو گیا, ابھی تو ٹھیک ہے, یہ زیادہ کرم تو فی مل جاتی نا, چلیے یہ آپ کے لیے. میں نے جانتا, میں تو روایت ان کی نقل کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آخر کیا کرو گے ہم, اور ہمارا تمہارا معاملہ کیا ہوگا, کہ جی جو نفع آپ کو ہو وہ ہمیں دے دیجیے گا اتنا ہی, کہ فرض کرو کہ ہمارا نفع کم ہو. نہیں صاحب, ہم تو 14% لیں گے, جتنا نفع آپ ڈکلیئر کریں گے اتنا نفع کے نام سے لیں گے, باقی جرمانہ ڈال کے لے لیں گے. اور اگر آپ نے زیادہ ڈکلیئر کیا, 20% ڈکلیئر کیا, تو ہم تو 14% اعتماد کریں گے, 6 آپ کو واپس کر دیں گے بونس کی شکل. اور یہ ہے سود ختم ہو گیا, یہ ہے جو تماشا ہو رہا ہے اسلام کے ساتھ, جو استہزاء ہو رہا ہے اسلام کے ساتھ, جو مذاق ہو رہا ہے اسلام کے ساتھ, وہ یہ. جب تک کہ اس کی اصل جڑ نہیں کٹتی, معاشی نظام کے اندر کوئی تبدیلی نہیں. یہ ہیوز اور ہیو ناٹس پر ایک طرف ارتکاز اور دوسری طرف احتیاج, اس کا سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا. شریعت اسلامی کی حدود کے اندر اندر انفرادی ملکیت اور آزاد معاشی جدوجہد کی فضا برقرار رہے گی, اور اس ضمن میں صحت مند مقابلہ سے صنعتوں تجارت کو فروغ اور پیداوار میں اضافہ ہوگا. آجر و مستاجر یعنی مزدور اور کارخانے دار کے درمیان اسلامی اخوت اور عدل و انصاف کے علاوہ باہمی سودا کاری میں مزدور کو ریاست کی جانب سے کفالت کی ضمانت کا سہارا حاصل ہوگا, جاگیرداری کی لانت کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا, اس کو سمجھیے. اور خواہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے اس متفقہ فتویٰ پر عمل کے ذریعے کہ مزارعت حرام ہے, خواہ حضرت عمر کے اجتہاد پر مبنی فقہ حنفی کے اس فتویٰ پر عمل کے ذریعے کہ جو علاقے کسی بھی وقت بدور شمشیر فتح ہوئے تھے ان کی اراضی انفرادی ملکیت نہیں ہوتی بلکہ اسلامی ریاست کے بیت المال کی ملکیت ہوتی ہے, زمیندارے کی جملہ خرابیاں ختم ہو جائیں. دیکھیے دو شکلیں ہیں ہمارے ہاں, ایک بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اصل معیشت جو ہے وہ ایگریرین ہے, زرعی ہے, انڈسٹریل سیکٹر اس کے مقابلے میں بہت کم ہے. وہاں معاملہ یہ ہے کہ جو بھی زمین کا نظام انگریز چھوڑ گیا تھا, دو مرتبہ کی جو بھی اصلاحات ہوئی ہیں نام نہاد, ان سے اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں. نتیجتاً وہی چند خاندان ہیں ملک اور قوم کی قسمت کے مالک, وہ کنونشن لیگ ہو تو وہی ہے، ریپبلکن پارٹی بنے تو وہی ہے، پیپلز پارٹی ہے تو وہی ہے، وہ نامزد شورا ہو تو وہی ہے، اور یہ منتخب جو بھی ہے نیم منتخب پارلیمنٹ تو بھی وہی ہے. فرق صرف ہوتا ہے ایک بھائی نہیں تو دوسرا بھائی، چچا نہیں تو بھتیجا، اور کوئی فرق. اور یہ لوگ کبھی یہاں کوئی تبدیلی نہیں آنے جب تک کہ جڑ نہ کٹے. جڑ اسلام کیسے کاٹتا ہے؟ یا تو فتویٰ ہے امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کا. یہ صرف دو امام نہیں ہیں، ان دونوں کو دو سلسلوں میں سر فہرست ہونے کا مقام حاصل ہے. ہمارے ہاں ایک سلسلہ کہلاتا ہے جس میں قیاس کی طرف زیادہ رجحان ہے، ایک ہے وہ کہ جس میں نقل کی طرف، حدیث کی طرف زیادہ رجحان ہے، ظاہر حدیث پر عمل. پہلے سلسلے کے سر خیر سید الطائفہ وہ ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ، دوسرے سلسلے کے سربراہ کہیے سید الطائفہ وہ ہے امام مالک امام دارالحجرہ، ان کے شاگرد ہیں امام شافعی، ان کے شاگرد ہیں امام حنبل احمد ابن حنبل، پھر امام بخاری رحمہم اللہ، یہ سب کا سب ایک سلسلہ ہے. تو ان دونوں میں جو ٹاپ کی شخصیتیں ہیں ان کا فتویٰ متفق علیہ یہ ہے کہ زمین جس کی ہو وہ خود کاشت کرے، ورنہ وہ اپنے بھائی کو دے دے، اور اس کی کمائی میں سے ایک پیسہ لینا بھی اس کے لیے جائز نہیں. یہ چیزیں اب بیان کرنی ہوں گی، ان کو چھپا کر رکھا گیا ہے. علماء کیوں کرے، کیسے کرے؟ ان کے تو تنخواہیں انہی لوگوں کے ہاتھ میں تھی، کیسے بولے؟ ان کے مدرسے بند ہو جائیں اگر وہ اس کے بارے میں یہ فتویٰ دینے شروع کر دیں. وہ جو کہا تھا کبھی حضرت ابو ہریرہ نے یا حضرت ابو ذر نے، میں بھول رہا ہوں، دونوں میں سے ایک کا یہ قول ہے کہ میں نے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دو برتن حاصل کیے تھے، ایک برتن میں سے تو میں آرام کر رہا ہوں، لٹا رہا ہوں، دوسرے برتن کو کھولوں تو میری گردن مار دی جائے گی. یہ رہا ہے بابو، یہ چیزیں جو ہے اب کھل کر کہنی ہے. اس لیے کہ اگر اس کے حوالے سے آپ نے اپنے معاملے کو، ظلم کو، استحصال کو ختم نہ کیا تو وہ دوسری تلوار آ رہی ہے، اس سیلاب کا روکنے والا پھر کوئی نہیں. یا تو اسلام کا عدل جو ہے اس کو لے آئیے. اچھا اگر یہاں یہ کہا جائے کہ صاحب یہاں تو بہت بڑی تعداد جو ہے فقہ حنفی کے ماننے والوں کی ہے، اور فقہ حنفی میں فتویٰ جو ہے مضاریت کے جواز کا ہے، چونکہ اس مسئلے میں مستحبہ قول جو ہے امام ابو حنیفہ کے دو شاگردوں کا ہے، قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ، لہذا ان دونوں کے فتوے پر تو مدارت جائز ہے. اگر یہ کرنا ہے تو دوسرا فتویٰ فقہ حنفی کا یہ بھی ہے کہ جس ملک کو کبھی مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کیا ہو، اس کی زمینیں کسی فرد کی ملکیت ہوتی ہی نہیں، وہ سب کی سب بیت المال کی ملکیت ہے، سب جو وہاں ہے وہ بیت المال کے مزارے ہوں گے، اور خراج جائے گا، اشری نہیں ہوگی، وہ اشری زمین وہ ہوتی ہے جو ملکیت ہو، یہاں سے تو خراج جائے گا سیدھا بیت المال کے اندر. یہ اجتہاد تھا حضرت عمر کا رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس پر میں نے اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا، شاید آپ کی نگاہ سے گزرا ہو. ابو ظہبی میں گیا تو مجھے معلوم ہوا وہاں ایک صاحب ایسے ہیں آج کل پناہ گزین، تو کبھی شام کے صدر تھے، پریزیڈنٹ آف سیریا، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ 1945 تک سیریا میں خلافت عثمان، خلافت عثمانیہ کا بندوبست اراضی چل رہا تھا، اور وہ یہی تھا کہ ساری اراضی بیت المال کی ملکیت ہے، کسی فرد کی کوئی ملکیت. اب یہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو حرف آخر سمجھ لیں آپ، دو باتیں میں نے کہی ہیں، دنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، اس کی تردید نہیں ہوئی ہے، لیکن میں نے شورا میں جو بات کہی تھی میں اب بھی اس کے لیے ذہن تیار ہوں. ایک بہت اعلیٰ سطح کا کمیشن قائم ہونا چاہیے جس میں علماء کرام ہوں، جس میں بندوبست اراضی کے ماہرین ہوں، وہ بیٹھ کر سوچیں کہ یہ مملکت خدا داد پاکستان، اس کی اراضی کا کیا بندوبست ہونا چاہیے جو اسلام کی روح سے مبنی بر انصاف ہو، عدل و قسط کے تقاضوں کو پورا کرے. آخر یہ کہاں سے ہم نے فرض سمجھ لیا ہے کہ جو نظام انگریز چھوڑ گیا تھا اسے جو کا تو برقرار رکھتا. یہ ہے اصل میں کہ جو اس معاملے کے اندر اصل کروشل ہے، کہ اگر یہ تبدیلی نہیں آتی ہے تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اوپر کے ٹیپ ٹاپ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب ذرا سیاسی نظام کی بات اور سمجھ لیجئے. پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ حاکمیت مطلقہ صرف اللہ کی ہوگی، چنانچہ وہی جو ہم نے قرارداد مقاصد میں غلطی سے جو کلمہ شہادت ادا کر دیا تھا. اس لیے کہ اس وقت بھی ایسے لوگ موجود تھے ہماری کانسٹیٹیوٹ اسمبلی میں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری گردنیں آج شرم سے جھکی جا رہی ہیں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا. اس زمانے میں ہم دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے, ایسے لوگ تھے. اور اب ایسے لوگوں کا پلڑا بہت بھاری ہے اس وقت میدان سیاست میں. ہماری بدقسمتی ہمارے کرتوت حاکمیت مطلقہ صرف اللہ کی ہوگی, چنانچہ کوئی قانون سازی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے منافی نہیں کی جا سکے گی. اور اعلی عدالتوں کو پورا اختیار ہوگا کہ کتاب و سنت کے منافی ہر قانون کو بلا استثناء کل عدم قرار دیتے ہیں. یہ بلا استثناء اور ہر قانون یہ ہے اس کی اصل روح رواں. جہاں آپ نے اس کے اندر کوئی حد قائم کر دی, اس کا مطلب ہے آپ نے اسلام اور کفر کو دونوں کو جمع کر دیا. کوئی ایکسیپشن اس میں نہیں ہوتا. افتومنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب. جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے گا. بہرحال اس وقت وہ نائنتھ امینڈمنٹ جو ہے کانسٹیٹیوشن میں, وہ اس وقت ہماری جو بھی ہے سپریم, وہ ہمارا ادارہ سیاسی پارلیمنٹ, اس میں زیر غور ہے. میں اس میں اپنی پوزیشن واضح کر دینا چاہتا ہوں. میرے نزدیک اس وقت جو کچھ ہوا ہے, جس نہج سے ہوا ہے, وہ جمہوریت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا. میرے نزدیک ریفرنڈم اور اس سے حاصل شدہ 5 سال کی صدارت ایک فراڈ سے زیادہ کچھ نہیں. اس سے آگے چل کر جو کچھ بھی امینڈمنٹس کی گئی ہیں اس کا کوئی جواز نہیں, یہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن اسلام کے معاملے میں کوئی ہو کسے باشد, اگر وہ اسلام کو دیانت کے ساتھ اور واقعتا خلوص کے ساتھ کرے, ہم اس کا ساتھ دیں. ہماری پرائرٹی نمبر 1 اسلام ہے. ہمیں شکایت جو رہی اس سے, اس حکومت سے, وہ یہ کہ اسلام نہیں کیا, نہیں لائی. اسلام لائی ہوتی تو یہاں ہمارے گمارو کتنے دل اندر دور ہو گئے ہوتے, کتنے مسائل حل ہو گئے ہوتے, کتنی آپس کی جو چشمکیں ہیں اور رقابتیں ختم ہو گئی ہوتی. معلوم تو ہو کہ کوئی شخص خلوص کے ساتھ اسلام لانا چاہتا ہے. اگر آئلی قوانین تک کے اوپر ہاتھ مار دیے گئے تو فیڈرل کورٹ کا ہونا نہ ہونا بالکل برابر ہے. یہ ہے سارا کا سارا فساد جو ہوا ہے. بہرحال اگر یہ پارلیمنٹ یہ کر دے, اگرچہ یہ بڑی سخت ہڈی ہے جو اس کی حالت میں ابھی پھنسے گی, لیکن یہ ہے کہ بہرحال اگر کر دے تو ہماری تائید حاصل ہوگی. اس لیے کہ شریعت کی تمام انسانی زندگی کے اوپر بالا تستی کا معاملہ طے ہو جائے اور جس کے ہاتھوں ہو جائے ہم اس کو دعائیں دیں. ہمارا معاملہ وہ نہیں ہے کہ ضرور کسی کی ٹانگ گھسیٹنی ہے, لیکن یہ کہ یہ کام آسان نہیں ہے, بڑا کٹھن ہے. اللہ کرے کہ ہمت ہو جائے. اور جن لوگوں نے سینٹ میں یہ بل پیش کیا ہے, ابھی تو شاید 25-26 اپریل تک تو اس کے اوپر رائے وائے لی جا رہی ہے. بہرحال یہ کہ طے ہونا یہ چاہیے, اسلامی ریاست کا بنیادی معاملہ یہی ہے. نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپنڈنٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. اس کلاس کو 100% آپریٹو کر دیجئے. اس کے بعد میں نے بارہا کہا اسلام کو اس سے کوئی بحث نہیں. آپ صدارتی نظام بنائیں, پارلیمانی نظام بنائیں, آپ فیڈریشن بنائیں, آپ کنفیڈریشن بنائیں. میں یہاں کہہ رہا ہوں گنکے کی چوٹ کہ آپ لوگوں کو موقع دیجئے کہ اس کی بھی دلیل دے کہ کیا دلیل ہے, کیا بھلائی ہے اس کے اندر, سمجھائیں لوگوں کو. کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح ہم رو رہے ہیں کہ کاش کہ کبھی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں کنفیڈریشن ہی ہو جاتی, کہیں ایسا نہ ہو کہ مغربی پاکستان میں بھی وہ حال ہو جائے. لہذا کھلے ذہن کے ساتھ بات کیجئے. مجھ سے پوچھتے تو میرے نزدیک تو یونیٹری گورنمنٹ ہونی چاہیے. کہاں سے یہ صوبے آئے ہیں, کیا ان کی سینکٹی ہے؟ کوئی یہ جو کتاب و سنت پر مبنی صوبے نہیں ہے. ان کے حدود ادھر سے ادھر کرنا, ان کی اور تقسیم کرنا, نئے ضلع آپ بنا رہے ہیں, نئی کمشنریز آپ بنا رہے ہیں, نئے ڈویژنز بنا رہے ہیں, نئے صوبے بنا سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان چیزوں کا تعلق ہے لوگوں کی رائے سے, ان کی رضا سے, ملک میں جو رہنے والے ہیں ان کی کثرت رائے سے. کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے منسوس چیزیں نہیں. منسوس چیزیں ہیں وہ حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز, وہ احکام. وہ پوری زندگی میں آپ اس کی بالا دستی مان لیجئے, ہمارے نزدیک اسلام کے نفاذ کا جو تقاضا پورا ہوتا ہے. ریاست کے کامل شہری صرف مسلمان ہوں گے، یہ بھی بڑی سخت ہڈی ہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. میرا تو پاکستان ٹیلی ویژن نے آج سے کوئی 6-7 سال پہلے 2.5 گھنٹے کی ایک ریکارڈنگ جو ہے اس کو انہوں نے یعنی سیل کیا اور اس کو بیان صاحب نے نہیں آنے دیا. میں نے ڈٹ کر بات کی تھی، یاد ہوگا شاید ہدایت و حکمت کے نام سے ایک پروگرام ہوتا تھا اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کا مقام اور مرتبہ اور حقوق، اس پر 2.5 گھنٹے کی تھی ریکارڈ. اعلان بھی آ گیا تھا این آخری وقت پر، وہ میرے اس پروگرام کی بجائے وہ پروفیسر احمد علی صاحب کی ایک تقریب جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ کی گئی تھی، اس لیے کہ کہیں بہت اونچی سطح پر اس کو روک لیا گیا کہ یہ حق بات جو ہے یہ ہمارے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے نشر نہ ہو. اسلامی ریاست آئیڈیولوجیکل ریاست ہے، جو شخص اس آئیڈیولوجی میں بلیو نہیں کرتا وہ اس کا مکمل شہری نہیں ہے، پروٹیکٹڈ شہری ہے. اس کی جان کو، اس کے مال کو، اس کی آبرو کو، اس کے مذہب کو مکمل تحفظ حاصل ہوگا. اسے یہ حق حاصل ہوگا کہ اپنے آئندہ نسلوں کو وہ اپنے مذہب کی تعلیم دے، تربیت دے، یہ حق حاصل ہوگا. لیکن وہ مکمل شہری لیجسلیشن میں کیسے حصہ لے گا جہاں یہ طے ہے کہ نو لیجسلیشن ول بی ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنت. وہ نہ قرآن کو مانے نہ سنت کو مانے، تو خامخواہ کا اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ جان لیجئے کہ اسلامی ریاست میں کامل شہری صرف مسلمان ہوں گے اور ان کے حقوق کے شہریت بالکل مساوی ہوں گے. یہ بھی بعض لوگوں نے مغالطے پیدا کیے، کنفیوژن پیدا کیا ہے، شہریت کے حقوق میں متقی اور فاسق مسلمان کے درمیان کوئی فرق نہیں. لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل لیول پر فاسق مسلمان، متقی مسلمان بالکل مساوی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو فرق ہوگا ہوگا، دنیا میں نہیں ہوگا. قانون کی سطح پر ایک شخص کا ایک بیٹا اگر تہجد گزار ہے اور دوسرا بیٹا جو ہے وہ زانی ہے اور شرابی ہے، وراثت میں دونوں کو برابر حصہ ملے گا، کوئی اس میں فرق و امتیاز نہیں، قانون میں برابر. اس لیے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی کافر تو نہیں ہے. زانی اگر ہے آپ کے، اگر آ گیا ہے پکڑ میں، رجم کر دیجئے، 100 کوڑے ماریے، جو بھی ہے سزا. اگر غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے ماریے، چوری کی ہے آپ کاٹیے. لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو آپ غیر مسلم قرار نہیں دے رہے، جیسا کہ وہ نہیں ہے، وہ فاسق و فاجر مسلمان ہے، تو اس کے حقوق کے شہریت، اس کے لیگل رائٹس جو ہے وہ آپ کبھی بھی ضبط نہیں کر سکتے. از ایکول ٹو ایوری متقی مسلم ان آل دی کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل رائٹس آف اسلام. یہ ہے، یہاں پر بات سمجھ لیجیے. ان کے حقوق کے شہریت بالکل مساوی ہوں گے اور وہ اسلام کے اصول مشاورت کے مطابق باہمی مشورے سے ملک کے نظام کو چلائیں گے. امرهم شورى بینهم، دو ہی امر ہیں، ایک امر اللہ ہے، کتاب و سنت، یہ امر اللہ، اس میں 100% کو بھی اختیار نہیں ہے کہ کوئی تبدیلی کر سکے. ایک جو اس دائرے کے اندر اندر ہے وہ امرهم ہے، شورى بینهم، اس میں کثرت رائے سے طے کرتے رہیے. قانون کی نگاہ میں سب برابر ہوں گے اور کوئی شخص سطح کے صدر ریاست بھی قانون سے بالا تر نہ ہوگا. غیر مسلموں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کا پورا ذمہ لیا جائے گا اور انہیں کامل معاشی اور مذہبی آزادی حاصل ہوگی. چنانچہ وہ اپنی آئندہ نسلوں کو اپنے مذہب کے مطابق تعلیم و تربیت کے حقدار ہوں گے، البتہ انہیں مسلمانوں میں تبلیغ کا حق حاصل نہیں، چاہے وہ کرسچنز ہوں، چاہے وہ قادیانی ہوں، کسے باشند. وحدانی یا فیڈرل یا کنفیڈرل نظام ریاست اور اسی طرح صدارتی یا پارلیمانی طرز حکومت میں سے کسے اختیار کیا جائے، اس کا فیصلہ عوام کی کھلی مرضی پر منحصر ہوگا، اس لیے کہ ان میں سے کوئی بھی نہ دینی اعتبار سے لازمی ہے، نہ حرام و ناجائز، کوئی نص موجود نہیں. لہذا اس میں آپ کو اختیار ہے، مرضی سے بنائیے، جس پر آپ کا کنسنسس ہوتا ہے، جس پر اتفاق کی رائے ہوتا ہے. یہی میں نے تقریباً 4 سال پہلے جو خط لکھا تھا ضیاء صاحب کو، میں نے درخواست کی تھی خدا کے لیے اگر آپ تلے ہوئے ہیں غیر جماعتی انتخابات پر تو وہ ٹرانسفر آف پاور کے لیے نہ کرائیں، بلکہ یہ دستوری مسائل جن کا پینڈوراز باکس آپ نے کھول دیا ہے اس کو سیٹل کرنے کے لیے اور کسی پابندی کے بغیر لوگوں کو منتخب کرنے دیجئے اور انہیں یہ ٹارگٹ دیجئے کہ 1 سال کے اندر اندر اگر تم لوگ ایک ایگریڈ کانسٹیٹیوشن دے دیتے ہو جس میں کہ 2/3 پورے ملک کے لوگ اور کم سے کم 50% لوگوں کی رائے شامل ہو،
تو ہم اس کے مطابق انتخابات کرا کے حکومت حوالے کرتے ہیں. لیکن اگر نہیں دے سکتے ہو تو ماشاءاللہ جاری رہے گا, پھر جواب ہوگا ماشاءاللہ کا کہ اگر ایک ملک کے شہری جو ہیں وہ اتنے نابالغ ہیں, ان کے اندر ابھی اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ اس ملک کی سالمیت کو برقرار رکھتے ہوئے کسی دستور کے اوپر متفق ہو سکے, تو ظاہر بات ہے کہ ملک کی سالمیت کو تو داؤ پر نہیں لگایا جا سکتا. یہ تھی میری بات. لیکن یہ کہ افسوس, گاڑی چلی ہے لیکن الٹے روح, وہ دستور کے بجائے وہ حکومت کا ٹرانسفر ہوا ہے اس طریقے پر. اور جب لوگوں نے ایسے بھی کہتے ہیں لوگ کہ 1 کروڑ روپیہ بھی خرچ کیا ہے, تو اب کون اپنی اس سیٹ کو کا رسک لے سکتا ہے؟ اور جو تلوار سر پر لٹکی ہوئی تھی کہ یا تو دستور جو ہے امینڈمنٹ میں نے کیے ہیں مانو ورنہ چھٹی کرو, تو ظاہر بات ہے کہ اس پر تو دستخط سب کو کرنے ہی تھے. لیکن یہ کہ اس سے دنیا کے اندر جواز ثابت نہیں ہوتا. علاقائی یا نسلی اور قبائلی روایات میں سے جو شریعت اسلامی سے متصادم نہ ہو, دیکھیے اس میں بھی ہمارے یہاں افراط و تفریط ہے. جہاں کسی نے کوئی نام لیا علاقائی زبان کا, کان کھڑے ہو گئے جیسے کفر کی بات کر دی گئی. حماقت ہے یہ. کوئی زبان آسمان سے نہیں اتری. ہماری اگر دینی زبان ہے تو صرف عربی ہے, اردو بھی آسمان سے نازل نہیں ہوئی ہے, زبانیں برابر ہیں. اگر علاقے کے لوگ چاہتے ہیں اپنی زبانوں کا تحفظ, ہرگز اس کے راستے میں نہ آئیے اور اس کے اس کو ان کو پورا تحفظ دیجیے. اس میں قتل کوئی حرج نہیں ہے, اسلام اس سے بحث نہیں کرتا. میں اختلاف و الوانکم و السنتکم, اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں تمہارے رنگوں کا فرق و تفاوت اور تمہاری زبانوں کا فرق و تفاوت اسے اپنی خلاقیت کی ایک بڑی نشانی کے طور پر پیش کیا. یہ چیز تو غلط نہیں ہے. اور اسی طریقے سے قبائلی روایات اگر ہیں خلاف شریعت نہیں ہے تو شریعت کی روح سے جائز ہے. اپنی اپنی روایات کو لوگ برقرار رکھے, کوئی حرج نہیں. ہر گلیلا رنگ و بوئے دیگر صوبے بھی اگر بنتے اس ملک پہ اثر نو لسانی بنیاد پر, تو میں کہتا ہوں اسلام کا ہی راستہ نہیں روکتا, بنائیے آپ کا انتظام ہے, کوئی حرج نہیں ہے. ہندوستان جیسے ملک نے 2 لینگویج فارمولا اڈاپٹ کیا, کیا ہندوستان کے حصے بکھرے ہو گئے؟ کیا وہ ختم ہو گیا؟ ہر صوبے کی اپنی ایک زبان ہے جو اندرونی طور پر سارا کاروبار اس میں ہو رہا ہے, لیکن بین صوبائی اور مرکز اور صوبے کے درمیان سارا معاملہ انگریزی سے ہو رہا ہے. آپ یہاں پہ کوئی معاملہ کیجیے. تو ان چیزوں کے بارے میں کم سے کم جو لوگ اصل میں پرائرٹیز طے ہونی چاہیے, جو لوگ اسلام کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں انہیں ان چیزوں میں نیوٹرل ہونا پڑے گا. ورنہ اگر ان چیزوں کے ساتھ اسلام کو آپ نے باندھ دیا تو جو چیزیں جو ہیں ہمارے ہاں جو بھی شکلیں پیدا ہو رہی ہیں اگر اس کے اندر افراد و تفریح ہوئی تو گویا کہ اس کا ذوق اور صدمہ اسلام کو پہنچے. اللہ تعالی ہمیں اس غلط حکمت عملی سے رجوع کرنے کی ہمت عطا فرمائے. اسی طرح علاقائی زبانوں کے حقوق کی حفاظت ہوگی, البتہ سب سے زیادہ زور عربی پر دیا جائے گا. الغرض پاکستان دور جدید کی بہترین اسلامی جمہوری اور فلاحی ریاست بن جائے گا. اللہ تعالی ہمیں اس عظیم مقصد کے لیے تن من دھن لگا دینے کا, اس میں مسمم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات یہ 4 صفحے میں نے پڑھ کر سنا دیے, باقی 4 صفحوں میں اب یہ ہے کہ ہمارے پیش نظر اس کے لیے طریقہ کار کیا. یہ آپ لوگ خود پڑھیے, آپ کی سمجھ میں آئے اور اس پہ آپ خود عمل پیرا ہونا چاہیں خود عمل پیرا ہو جائے, ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیں ہم حاضر ہیں, ہمارے ساتھ تعاون کیجئے. بہرحال یہ مسئلہ علیحدہ ہے, یہ جو ہے یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. یہ 4 صفحوں میں جو کچھ ہے یہ اسلام ہے, یہ اسلام. اس میں اگر ہمارے مطالعے کی غلطی ہم پر واضح کیجئے, ہم اس کے لیے کھلے دل سے تیار ہیں کہ اس میں ترمیم کریں گے. لیکن اگر اسلام یہی ہے تو پھر اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے, اس کو آپ اپنے طور پر چھاپیے اور پہنچائیے, ایک ایک انسان تک پہنچائیے کہ انہیں معلوم ہو کہ اسلام دیتا کیا ہے. اسلام جو ہم کہتے ہیں اسلام اسلام اسلام, تو کیا صرف چند حدود اور تعزیرات کا نام اسلام ہے؟ یا اسلام وہ سوشل جسٹس کا کامل نظام, العدالت الاجتماعیہ الاسلامیہ, اگر وہ ہے اسلام جو دے رہا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی شرح لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے, انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے مختلف پہلو کیا ہیں. اب یہ چند اعلانات ہیں وہ سب آپ فرما لیں. اگلے مہینے ہمارا ایک خاص تربیت کا پروگرام ہے لاہور میں, اس کی وجہ سے ذرا یاد یہ جو ہے شام الہدا کا پروگرام ذرا پہلے ہوگا, اس مرتبہ بھی ڈسٹرب ہو گیا ہے اور جب بھی یہ ڈسٹرب ہوتا ہے حاضری پر اس کا اثر نمایاں طور پہ نظر آتا ہے, لیکن کیا کیا جائے. اس مرتبہ زیادہ بھی تشریف لا رہے تھے, لہذا پورے اس ہوٹل کے اندر عوامی فنکشن جو ہیں بند کر دیے گئے مجبوراً, اب یہ دو دن تاخیر سے ہمارا ہوا ہے، اگلی مرتبہ ہماری ایک مجبوری ہے، تو نوٹ کر لیجئے کہ آئندہ شام الہدا 17 مارچ 1986 بروز پیر ہوگی انشاءاللہ. اگر کسی صاحب کو اسلام کا انقلابی منشور پمفلٹ نہ مل سکا ہو تو باہر سے لے لیں. عشاء کی نماز ابھی نیچے مسجد میں ادا کی جائے گی. اسلامی انقلاب سے متعلق میرا تفصیلی انٹرویو جو تکبیر میں شائع ہوا ہے وہ تازہ میثاق میں بھی شائع ہو چکا ہے، وہ مارچ کا میثاق بھی یہاں آ گیا ہے اور فروری کے میثاق کے بھی کچھ پرچے یہاں موجود ہیں. میں نے جو مضامین لکھے ہیں جنگ میں، ان میں سے اہم ترین تو پچھلی مرتبہ وہ کتاب کے کی شکل میں آپ کے پاس آ گیا تھا، پاکستان کی عمر کا 40 سال. اس کے بعد کے جو 4 قسطیں تھی نہایت اہم، وہ فروری کے پرچے میں موجود ہیں. ایک کا عنوان ہے پاکستان کا عدم استحکام، حقیقی اور واقعی ہے یا خیالی اور وہمی. دوسرا، پاکستان کی اساس کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ مذہب تھا، نہیں تھا، سیاسی تھا، معاشی تھا. ابھی ہمارے اصغر خان صاحب بولے، ان کی کسر رہتی تھی، اب اس سے پہلے دولتانہ صاحب بول چکے اور شوکت ایاز صاحب بول چکے اور سہروردی صاحب بول چکے. اب یہ جو لائے ہیں کہ پاکستان مسلمانوں کے لیے بنا، اسلام کے لیے نہیں بنا، گویا کہ یہ طے شدہ ہے کہ اس مسلمانوں نے تو اسلام پر عمل کرنا ہی نہیں. دوسرا، کوئی ان سے پوچھے بھلے آدمی، ہندوستان میں جو مسلمان رہ گئے وہ مسلمان نہیں تھے؟ آج بھی جو محتاط ترین اندازہ اس کے اعتبار سے 12 کروڑ مسلمان ہندوستان میں، عام طور پر جو مسلمان وہاں کے بتاتے ہیں وہ یہ کہ 15 کروڑ مسلمان، سینسس میں مسلمانوں کی تعداد کم دکھاتا ہے ہندو اپنی سازش کے تحت، لیکن یہ کہ چلیے 12 کروڑ بھی ہو تبھی ہم سے تو زیادہ ہے. تو یہ کیا معاملہ کیا؟ اگر اسلام نہیں مطلوب نہیں تھا تو پھر یہ لکیر بے معنی تھی بالکل، اس کا کوئی جواز نہیں ہے. اور میں دل کے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، کوئی جواز نہیں، اور یہ جواز کھو دے گا تو نہیں رہے گا. جو تیسرا مضمون بڑا طویل ہے کہ پاکستان کے استحکام کی بنیاد کیا ہے، اور میں چیلنج کر رہا ہوں یہ، کوئی شخص جسے پولیٹیکل سائنس کی ابجد سے بھی کوئی واقفیت ہو یا جو اس کے اندر بہت بڑا پی ایچ ڈی ہو، وہ مجھے کہیں بتائے کہ میرا تجزیہ یہاں غلط ہے. میں پولیٹیکل سائنس کا طالب علم نہیں ہوں، لیکن پاکستان کے مسائل پر غور کیا ہے. یہاں کوئی نسلی عصبیت نہیں ہے، یہاں کوئی لسانی عصبیت نہیں ہے جو آل پاکستان لیول پر بروئے کار آ سکے، جو اس ملک کو متحد رکھ سکے. صرف ایک چیز ہے، وہ اسلام ہے اور اسلامی جذبہ ہے. لیکن وہ اسلامی جذبہ کون سا اسلام، یہ پھر آ چکا ہے بعض کے پرچے میں. وہ اسلام جو ہے زبانی کلامی اسلام، اس کا دور گیا، وہ تو آپ نے بہت بدنام کر لیا. اس کو تو جتنا ایکسپلوائٹ کیا گیا وہ شاید تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں. اب اگر چلے گا تو حقیقی اسلام چلے گا. یہ مضامین ہیں جو میثاق، فروری اور مارچ دونوں کے پرچے باہر موجود ہیں، اور میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ لیجئے، پڑھیے. میں مارچ کے اواخر میں ایک سیمینار بھی منعقد کر رہا ہوں اسی تربیت کے ساتھ، لاہور میں تربیت گاہ کے ساتھ، جس میں کہ ان مضامین کو میں تنقید کے لیے پیش کروں گا کہ ملک کے دانشور، ملک کے سیاسی رہنما آئے اور اس پر گفتگو کریں. بہرحال یہ ساری باتیں بھی اس لیے ہیں کہ ہم اپنے مسائل پر غور کریں، حقائق کو دیکھیں، فیکٹس کو فیس کریں، اور پھر اپنے لیے کوئی لائحہ عمل طے کریں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.